أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، جھانگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، جامع مسجد حق نواز شہید کے پروانوں، جیسا کہ اعلانات سے ظاہر ہے کہ آج کا یہ پروگرام شہادت عثمان غنی کے عنوان پر جمعرات کے دن جامع مسجد حق نواز شہید میں ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ شہادت عثمان غنی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا، اور محرم الحرام کے بارے میں ساجد نقوی نے جو چند بیانات پچھلے دنوں دیے ہیں ان بیانات کے بارے میں اور چندی رانی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں گا. آپ اس کے لیے تیار؟ اور اگر آپ تیار رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے. اسلام کے پاس کوئی ایک شہید نہیں ہے. اگر ایک شہید ہوتا تو ہم اسی کو لے کر پھرتے. اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری ہے، اور ہمیں شہیدوں پر فخر ہے. ہمیں شہیدوں پر، جو قوم ایک ہی شہید پر 1400 سال سے روئے وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ جو ایک ہی شہید کو 1400 سال سے روئے وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ شہیدوں پر فخر کیا جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا. شہیدوں پر فخر، میں کہتا ہوں اسلام کو، مذہب کو، دین کو چھوڑو، ایک عقل اور نیچر کی بات ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، لاجک. 65 کی جنگ ہوئی، ہر سال پاکستان کی حکومت 6 ستمبر کو 65 کے شہداء کو سلامی دیتی، اور اگر 65 کے سال عزیز بٹی شہید ہوا اور بڑے بڑے آدمی شہید ہوئے، اور اگلے سال 6 ستمبر کو پاکستان کی حکومت ان تمام کے تازیے لے کر بازاروں میں آ جاتی، وہ جو 65 کی جنگ کے شہید تھے جو ٹینکوں کے نیچے آ کر شہید ہوئے، اگر پاکستان کی حکومت انہی کو روتی رہتی، صدر سے لے کر بچے تک ہر آدمی ان کو روتا پیٹتا مارتا، تو اس کے اگلے سال اندرا کا پاکستان پر قبضہ ہو جاتا. نہ ہو جاتا، یہ کہتی کہ یہ تو پچھلوں کو رو رہے ہیں، آئندہ یہ کیسے لڑیں گے؟ تو یہی وہ بات ہے کہ مسلمان شہادت پہ فخر کرتا ہے، مسلمان شہادت پر اور فخر ہی کرنا چاہیے، فخر ہی. میری باتوں کی طرف توجہ ہے نا بھائی؟ میں مدینے کے مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو تیار کروں اس شہادت کے بارے میں کہ جس شہادت پر آسمان بھی رویا، جس شہادت پر پہاڑ بھی روئے، جس شہادت پر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا. میرے بھائیوں، ویسے یہ بات تو ہے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے غم میں یہ لوگ روتے ہیں، یہ بات نہیں. ورنہ آپ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ حضرت حسین شہید کس تاریخ کو ہوئے؟ 10 محرم. اور یہ کس تاریخ کو رونا شروع کرتے ہیں؟ 1. تو جب وہ شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے ہیں، اور 10 کوسور کے بعد وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے رونا بند کر دیا. 4 پائیاں سیدھی کر کے گھروں کو چلے آئے. کس تاریخ کو؟ جس دن وہ شہید ہوئے. اور جب تک نواسہ رسول شہید نہیں ہوئے انہوں نے رونا بند نہیں کیا. نواسہ رسول شہید ہوئے 10 کو، لیکن انہوں نے 1 سے رونا شروع کر دیا. اور آپ تجربہ کریں کہ 10 کی صبح کو یہ بہت روتے ہیں، بہت زیادہ جوش کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہیں بچ نہ جائے. ابھی تک کیوں نہیں ہوئے، اتنے دن ہو گئے. اور جب زور کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ رونا بند کر دیتے ہیں. او پاگلو سیو، اگر تم میں سے کوئی میری بات سن رہا ہے، او پاگلو اگر تم نے رونا ہے تو تمہیں کسی پاگل نے یہ بات، کسی عقل مند نے نہیں بتائی کہ اگر رونا ہے تو شہادت کے بعد رو. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر رونا ہے تو شہادت کے، بھئی شہادت سے پہلے روتے ہو اور جب شہید ہو جائے چپ کر جاتے ہو. بھئی ہم تو کہتے ہیں حسین زندہ ہے، ہم تو نہیں روتے. تم کہتے ہو زندہ نہیں ہے. تم نے اگر رونا ہے تو تمہیں کسی عقل مند نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ شہید کہ اگر رونا ہی ہے تو مرنے کے بعد رویا جاتا ہے. اور اگر ہم تمہاری منطق مان لیں کہ نہیں بھی شہید ہونے سے پہلے روتے ہیں اور بعد میں نہیں روتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں بیمار پڑا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کر ساری اس کی اولاد رو رہی ہے، 6-7 دن تک روتی رہے اور بابا جی دوپہر 12 بجے فوت ہو گئے اور سارے لوگ چپ کر کے گھروں کو چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ ساری اولاد اس بوڑھے سے تنگ تھی. کہیں گے یا نہیں کہیں؟ اور میرے بھائیوں، اگر آج تیرا باپ 4 پائی پہ پڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے تو تو روئے اور مرنے کے بعد نہ روئے تو لوگ کہیں گے یہ اس سے تنگ تھا. تو ہم نبی کے نواسے کے شہید ہونے سے پہلے تمہیں دیکھتے ہیں کہ روتے ہو. جب وہ شہید ہو گئے تم چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو. پاگلو، تم تو حسین کے مرنے کے لیے روتے ہو. تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم حسین سے تنگ تھے؟
نعرہ تکبیر،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا بھی دی ہے، اور سزا اس بات کی دی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جو خلیفے کا منکر تھا نا، اس نے انکار کیا اللہ کے خلیفے کا. کس کا انکار کیا؟ بھئی شہادت کا واقعہ قریب آ رہا ہے اور آپ کی توجہ بھی قریب آنی چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا انکار کس نے کیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا نام ہے آدم، اور رسول اللہ کے خلیفے کا نام ہے.
تو اللہ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشابہت ہے. آپ اس گہرائی تک نہ جائیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے خلیفہ, اللہ نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا, تو آدم کو خلیفہ بنا دیا. یہ اعلان خدا کا کافی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس اعلان کے باوجود اللہ نے آدم کو آگے کیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو, یعنی خلافت منوانے کا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جس کو خلافت منوائی جاتی ہے اسے پیچھے کیا جاتا ہے, جس کی خلافت ماننی ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے خلیفے کی بات ہے. تو جب رسول اللہ کے خلیفے کے انتخاب کا وقت آیا تو حضور نے بھی اللہ کے خلیفے کے انتخاب کے طریقے کی سنت کو پورا کیا اور ابو بکر کو آگے کر دیا اور پوری امت کو کہا کہ پیچھے نماز پڑھے. جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا, وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی فرشتے تھے عبودیت میں, تو اللہ نے اپنے زیادہ قریبی کو خلیفہ نہیں بنایا اور خلافت کے لیے قریبی کو نہیں دیکھا, صلاحیت کو دیکھا. تو حضور کے بھی رشتہ داری میں زیادہ قریب حضرت علی تھے, تو حضور نے بھی زیادہ قریبی کو نہیں دیکھا, صلاحیت کو دیکھا. تو اس آپس میں بڑی مشابہت ہے. تو میں نے کہا بالکل اسی طرح جس اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ بھی شین سے شروع ہوا, اور نبی کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ بھی شین سے شروع ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کس سے شروع ہوا؟ شین سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی, اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں دو سزائیں ملی. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پتھر مارو, تو حاجی لوگ جا کر اس کو پتھر مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ کس جرم میں مارتے ہیں؟ اس جرم میں کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا. ٹھیک ہے, تو جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی, اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو سزا مل رہی ہے چھریوں کی اور پتھروں کی, اور پتھر لوگ مار رہے ہیں, ہر سال حاجی جاتے ہیں تو ایک حاجی 21 کنکریاں مارتا ہے. کتنی کنکریاں؟ سات سات کر کے تین شیطانوں کو کتنی کنکریاں؟ تو 21 کنکریاں ایک حاجی مارے اور 25 لاکھ حاجی کنکریاں مارے, تو شیطان کے حصے میں بہت سارے پتھر آ گئے. کس جرم میں؟ کہ اللہ کے خلیفے کا انکار کیا. تو جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب پتھر تو آپ مار رہے ہیں, شیطان کو آپ نہیں مار رہے, تو چھریاں اگر آپ مارے تو آپ پر تو پرچہ ہو جائے گا, آپ پر تو 13ویں پینٹ لگ جائے گی, آپ تو جیل میں چلے جائیں گے, اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے. تو نظام کیسا ہو کہ ایک کو سزا ملی پتھروں کی اور وہ آپ لوگ مار رہے ہیں, دوسرے کو سزا ملی چھریوں کی. تو اب سوال یہ ہے کہ چھری مارے کون؟ یہ ہے سوال. اگر آپ مارے آپ پر پرچہ ہو جائے, سپاہی صحابہ والوں پر تو پہلے بہت پرچے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہر شیعہ ہر ابو بکر کے منکر کو چھریاں مارنے لگ جائیں تو کتنے پرچے ہو جائیں؟ اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے, سزا اللہ نے. تو اے اللہ سزا تو نے مقرر کی چھریوں کی, طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہیں گھبرانے کی میں نے ایسا نظام کر دیا ہے کہ چھریاں بھی اپنی ہوں گی سینہ بھی اپنا ہوگا, تو ماریں گے کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسے انتظام کیا کہ یہ خود درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب, ہم نے 10 محرم کو فلاں چوک میں فلاں جگہ پر اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، لہٰذا ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے، اور نہ صرف یہ اجازت بلکہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ چھریوں سے روک نہ دے، اس لیے پولیس کا بھی پہرہ لگایا جائے.
ٹھیک ہے نا بھائی؟
چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ساری پولیس محرم کے لیے حرکت میں آ رہی ہے، میٹنگیں ہو رہی ہیں، امن کمیٹیاں ہو رہی ہیں، حکومت کمشنر اور ڈی آئی جی کو ایک لیٹر جاری کر رہی ہے کہ جناب محرم کو امن سے گزارا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھریاں مارنے میں کوئی دقت پیدا نہ ہو، یہ چھریاں ٹھیک ٹھیک اپنے نشانے پر لگا دیں. میری بات غلط ہے؟ اور پھر چھریاں دیکھو بھائی، چھریاں ٹانگوں پر بھی ماری جا سکتی ہیں، منہ پر بھی ماری جا سکتی ہیں، لیکن نہ ٹانگوں پر نہ منہ پر. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چھریاں سینے پر پڑیں گی، اس لیے کہ اسی سینے میں ابو بکر کا بوجھ ہے. سینے میں ابو بکر اور عمر کا بوجھ ہے، تو چھریاں بھی یہاں پڑ رہی ہیں، چھریاں بھی یہاں پڑ رہی ہیں. تو اب دیکھو کہ باقاعدہ اجازت مل رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جن جن علماء سے خطرہ تھا کہ وہ چھریوں سے روک دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا داخلہ بھی بند کرا رہا ہے. یہ داخلے پتا کیوں بند ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کو چھریوں سے کوئی نہ روکے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایک سزا ملی چھریوں کی، اور دوسری سزا ان کو ملی نبی کے خلیفے کی انکار کی. دوسری سزا وہ یہ ملی کہ کالے کپڑے پہنے. دوسری سزا کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ فاروقی صاحب، یہ کالے کپڑے کون کی کون سی سزا ہے؟ کسی نے سفید پہن لیے، کسی نے کالے پہن لیے، یہ کوئی سزا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے، اس لیے کہ شیعہ کی تمام کتابوں میں ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. شیعہ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں، شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے؟ انہو لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا بھی یہی لباس تھا، اور جہنمیوں کا بھی. انہو لباس اہل النار، یہ دوزخیوں کا لباس ہے. تو اب سوال آپ یہ کہیں گے کہ چلو جی، جب مریں گے تو جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اگر آج کسی نے کالے کپڑے پہن لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ بات تو وہ ہوئی کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فاروقی صاحب صبح کو آپ نے کہاں جانا ہے، تو میں کہوں یار میں نے صبح 9 بجے تک ملتان پہنچنا ہے. تو آپ کہیں گے یار یہ نہیں ہو سکتا، رات 2 بجے تک تو تقریر کرتے رہے اور صبح 9 بجے ملتان کیسے پہنچیں گے؟ لیکن اگر صبح صبح آپ میرے پاس آئیں کہ میں 5:30-6 بجے بریف کیس ہاتھ میں لے کر غسل کر کے اور کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو کر بیٹھا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ پہلے شک تھا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اب جب اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تو اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا. اس لیے جہنم میں تو آدمی نے جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے، لیکن جب یہ کپڑے کالے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئے تو یقین ہو گیا کہ یہ جا رہے ہیں. کوئی پلے بھی کہیے. تو یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے، یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے. اور میرے بھائیوں، یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ ابو بکر کی خلافت کے انکار کی، فاروق اعظم کے خلاف تبرے کی، اور عثمان غنی کو شہید کرنے کی. عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں. یہ کسی نے سوال لکھا ہے، اور سوال کرنے والے کو اصل میں سوال کرنا ہی نہیں آیا، میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا. بہرحال میری بات پہ غور فرمائیں، جب میں تقریر کروں نا تو آپ کو کھلی اجازت ہے، دنیا کے کسی موضوع پر بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. اللہ کے فضل اور توفیق سے کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی اس دور کے مسائل ہیں آپ کو اجازت ہے کہ ہر مسئلے پر سوال کریں اللہ کے فضل سے، اور میں سٹیج سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک جواب نہ دے دوں انشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے 15 سال تک روزانہ 100 صفحے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بغیر میں نے نیند کبھی نہیں کی. اس لیے اللہ کے فضل سے اتنا استحضار موجود ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور آپ کے پلے پڑ جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر ان کے قتل کرنے کی سزا ان کو ملی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ یاد رکھیں، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری تھی. آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رشتہ داریاں تھیں؟ اس مجمع میں کوئی آدمی بتائے کہ عثمان غنی کی پیغمبر کے ساتھ رشتہ داریاں کتنی تھیں؟ بتا سکتا ہے؟ آپ بڑے مطالعے والے لوگ ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور ساری زندگی یہاں علماء کی تقریریں سنی ہیں. یہ بڑے آسان سا میں نے سوال کیا ہے، لیکن میں اس کا جواب خود ہی آپ کو دیتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر بات ذہن میں نہیں ہوتی، پڑی ہوئی بھی ہو تو ذہن میں نہیں رہتی. حضرت عثمان غنی کی رسول اللہ کے ساتھ 4 رشتے داریاں. کتنے رشتے داری؟ پہلی رشتے داری یہ ہے کہ 6 نمبر پر عرب کے سرداروں میں جو رسول اللہ کے دادا ہیں وہی عثمان غنی کے دادا ہیں. پہلی رشتے داری. دوسری رشتے داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سکی حضرت عثمان غنی کی جو سکی نامی، حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے اروا، اروا نام ہے. حضرت عثمان غنی کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اروا. اور اس حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام اروا ہے، اور نانی کا نام ہے ام حکیم البیضا. یہ ام حکیم البیضا حضرت عثمان غنی کی سکی نانی ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ رسول اللہ کی سکی پھوپھی ہے. تو حضرت عثمان غنی کی سکی نانی رسول اللہ کی سکی پھوپھی. کیسے؟ کہ یہ ام حکیم البیضا حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی. جب جڑوا پیدا ہوئی تھی تو یہ رسول اللہ کی سکی پھوپھی بنی، اور اروا کی والدہ ہے تو عثمان غنی کی سکی نانی بنی. تو عثمان غنی کا رسول اللہ کے ساتھ یہ دوسرا رشتہ ہے کہ عثمان غنی پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے رشتے میں پیغمبر کے بڑے قریب. اور تیسری رشتے داری یہ ہے کہ عثمان غنی نے کہ گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، یہ بات آپ سن چکے ہیں، اور یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ابن اساکر نے اور ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ عثمان غنی ایک ایسا شخص ہے پوری امت محمدیہ میں، بلکہ پوری دنیا میں یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہو سوائے عثمان غنی کی. یہ اعزاز. اور چوتھی رشتے داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی ایک بیٹی کا، حضرت عثمان غنی کی ایک بیوی کا نام رقیہ ہے، اور رقیہ کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، یہ عثمان غنی کا صاحب زیادہ ہوا. تو یہ جو عبداللہ ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں مورخ کا ایک چونچ اس کے آنکھ میں لگا اور یہ فوت ہو گیا. لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا بلکہ بچ گیا تھا، اور بعد میں جنگ یرموک میں جا کر یہ شہید ہوا فاروق اعظم کے دور. اور اس سے پہلے اس عبداللہ بن عثمان کا نکاح ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کی لڑکی رملہ بنت معاویہ کے ساتھ. اور یہ رملہ کس کی لڑکی تھی؟ توجہ کی، امیر معاویہ کی. لیکن امیر معاویہ کی 3 بیویاں تھیں، اور 3 بیویوں میں اس بیوی کی یہ لڑکی تھی جس بیوی کا نام تھا قریبۃ الصغرا. اور قریبۃ الصغرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی سالی ہے کہ حضور کی ایک بیوی کا نام میمونہ بنت حارث ہے، اور میمونہ بنت حارث کی سکی بہن قریبۃ الصغرا ہے. تو گویا کہ جو رسول اللہ کی سالی قریبۃ الصغرا ہے اس کی لڑکی کا نکاح پیغمبر کے نواسے کے ساتھ ہوا. تو تو یہ عثمان غنی کی کتنی رشتے داریاں پیغمبر کے ساتھ ہیں؟ کتنے رشتے دار ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ چار رشتے داریاں نہ بھی ہوں، صرف ایک رشتے داری ہوتی، ایک تعلق ہوتا، صرف عثمان نبی کا صحابی ہوتا، تو تب بھی عثمان غنی کا مقام دنیا میں بہت بلند ہوتا. 82 سال کی عمر ہے، کتنی عمر ہے؟ چہرے پر چیچک کے 4-5 داغ ہیں، رنگ بڑا خوبصورت، متوازن قد ہے، ساری زندگی ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، پوری زندگی. اور عثمان غنی عرب کا سب سے مالدار انسان ہے، عرب کا سب سے، توجہ کیجیے، عرب کا سب سے. لیکن وہی عثمان غنی خلافت کے آخری سالوں میں کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اونٹ اور ایک بکری کے سوا کچھ نہیں بچا، میں نے سارا مال اللہ کے دین پر لٹا دیا. میرے بھائیوں میری بات پہ غور فرمائیں، میں شہادت کے واقعہ کی طرف آ رہا ہوں. عثمان غنی کتنا بڑا سخی تھا آپ کو معلوم ہے کہ بیر روما خرید کر دیا، یہ بھی پتا ہے، اونٹوں کی قطاریں بھی، یہ بھی پتا ہے. لیکن ایک واقعہ جو میں بھی دہرانا چاہتا ہوں، اس کا شاید علم نہ ہو، البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عثمان غنی ابو بکر صدیق کے دور میں، صدیق اکبر کے مشیر اور وزیر تھے، قحط پڑا مدینے میں، اتنا قحط پڑا کہ لوگوں نے کہا ہم مدینہ چھوڑتے ہیں. صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیرے نبی کا شہر ہے، اس کے قحط کو دور کر دے. دعا قبول ہو گئی. نماز جمعہ کے بعد صحابہ نے سلام پھیرا تو ملک شام کی طرف دیکھا کہ اونٹوں کے پاؤں کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ 1100-1200 اونٹ غلے کے لدے لدائے مدینہ میں داخل ہوئے، اور لوگ خوش ہو گئے کہ قحط دور ہو گیا، غلہ آ گیا. لیکن یہ پتا نہ چلا کہ یہ غلہ کس کا ہے. تو شام کو پتا چلا کہ یہ سارا غلہ عثمان غنی کا ہے، 1100 اونٹ غلے کے لدے لدائے. تو سارے گوپاری جمع ہو کر عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امیر المومنین یہ اونٹ آپ، کہا عثمان غنی، امیر المومنین تو صدیق اکبر تھے، کہ کہا عثمان غنی یہ غلے کے جو اونٹ ہیں ہم اکٹھے آپ سے خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم اکٹھے لے کر اکٹھے مدینہ کے لوگوں میں صبح کو بیچ دیں گے، سستے بھاؤ بیچ دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کتنا منافع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی شام کی خریداری پر 10 درہم دیں گے، مثلا 40 روپے من کے حساب سے گندم آئی ہے تو ہم 10 روپے منافع دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، انہوں نے کہا ہم 20 روپے دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم 30 روپے دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، انہوں نے کہا ہم 40 پہ 40 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے بپاری تو ہم ہیں، تم کس کو بیچ رہے ہو جو اتنا منافع دے رہا ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ میں جس تاجر کے ہاتھ یہ غلہ بیچ رہا ہوں وہ تاجر 10 گنا مجھے دنیا میں دے رہا ہے اور 70 گنا آخرت میں دے رہا ہے. اور فرمایا وہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے سارا غلہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم کر دیا. یہ واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے اگلی بات اس سے بھی حیرت انگیز ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی نے یہ خیرات کی، حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ میں ان کا یہ خواب موجود ہے کہ مجھے رات کو خواب میں اسی دن رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو میں نے اپنے نانا کو ساری زندگی اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک ترکی گھوڑے پر آپ سوار ہیں اور بڑی جلدی میں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا نانا جی آج آپ ٹھہرتے نہیں ہو، اتنی جلدی میں ہو. تو حضور نے فرمایا حسن تجھے نہیں پتا کہ آج عثمان غنی نے فرش پر اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ سارے عرش پر چرچا ہو گیا. اور آج عثمان غنی کی خیرات پر اللہ تعالیٰ نے ایک حور کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کرنا ہے، اور میں اس نکاح کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اتنا عظیم انسان، اتنی دولت لٹانے والا بے ضرر انسان، لیکن مسجد نبوی کے محراب میں، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہے، باغی مسجد میں داخل ہو گئے، حج کا موقع تھا، انہوں نے سوچا کہ لوگ سارے حج پہ چلے گئے، 100 آدمی صحابہ کے 100-150 آدمی مدینے میں رہ گیا، تو 700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 200 باغی مسجد میں آ گئے، 300 آ گئے، 400 آ گئے، اور ایک باغی مذہب میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 100 آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا۔ ایک باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا پکڑ لیا اور عصا توڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس بے ایمان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عصا وہی ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا، نبی کا عصا توڑ کر باہر پھینک دیا۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ پتھر مارے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں عثمان غنی کے چہرے پر ماری، حضرت عثمان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے کہ پیغمبر کا یہ دوہرا داماد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت عثمان کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، حضرت عثمان کو ہوش آیا، حضرت علی سرانے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا ہوش آنے کے بعد، علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ اہل مدینہ کا حال پوچھتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ محمد کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اگر اسی حالت میں میں اسے چھوڑ جاؤں تو رسول اللہ کو کیا جواب دوں؟ باغیوں نے مدینہ میں اعلان کر دیا، آج کے بعد عثمان مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آج کے بعد عثمان غنی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ باغیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دو۔ مدینہ کے باغی تھے، عبداللہ بن سبا شیعہ مذہب کے بانی کے بھیجے ہوئے تھے، وہ مصر میں بیٹھا سازشیں کر رہا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کا نہیں، اللہ کا کہ نبی کا حکم، اور نبی کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے، کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا۔ باغی کہیں گے یہ قمیص اتار دے، اگر تو نے لوگوں کے کہنے پر یہ قمیص اتاری تو اے عثمان تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ باغیوں میں تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اعلان کر دیا خبردار عثمان غنی کے گھر کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا۔ 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مدینے کا یہ مظلوم جس نے ساری زندگی اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی تھی، اپنے گھر کے ملازم کو بھی اف نہیں کہا تھا، آج 82 سال کا یہ بوڑھا انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، 82 سال کا بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، روتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین، حضرت علی تشریف لائے، امیر المومنین ہمیں حکم کر دیں ہم باغیوں کا مقابلہ کریں، ان کو مدینے سے نکال دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے دور میں رسول اللہ کے شہر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، میں ذبح ہو سکتا ہوں، میں ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن مدینے کے شہر میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے کہا کہ اگر تم مجھے ساتھ محبت کرتے ہو آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ آئے، امیر المومنین ہم آپ کو ملک شام بھیج دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے پاس ہم مکہ بھیج دیتے ہیں، آپ حج کرائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مغیرہ میں دکھوں کی اس گھڑی میں رسول اللہ کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، پیغمبر کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 25 دن کے بعد حضرت علی تشریف لائے، فرمایا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا علی بھوک لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں۔ مدینے کا مظلوم ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تیمم کر رہا ہے۔ 25 دن 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے،
مدینہ میں کوہرام بچا ہوا ہے، باغی مکانوں کی چھتوں پہ، دروازوں پہ، گلیوں میں کھڑے ہیں، محاصرہ جاری، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے، بغیر الزام کے، بغیر خطا کے. 37 دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا باغیو میری بات سنو. سب باغی جمع ہو گئے، باغیو تم مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں؟ کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس نے میٹھا کنواں پانی کا خرید کر وقف کیا تھا؟ میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، جو کنواں میں نے خرید کر وقف کیا تھا آج اسی کنویں سے تم مجھے 2 قطرے پانی کے پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جو میں نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر وقف کی تھی، اس مسجد کی میری خریدی ہوئی جگہ پر تم مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ باغیو میں وہ عثمان ہوں جس کو 6 مرتبہ نام لے کر پیغمبر نے جنتی کہا. باغیوں نے کہا عثمان خلافت چھوڑ دو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان مایوس ہو کر، پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے. حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بلایا، فرمایا بیٹو جاؤ اپنے چچا عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، مجھے شک ہے کہیں باغی دیوار دروازہ توڑ کر اندر نہ چلے جائیں اور تمہارے چچا کو شہید نہ کر ڈالیں. حسن اور حسین تلواریں لے کر آئے، عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. میرے بھائیو، حسین نے کربلا کے میدان میں پیاسا رہ کے قرآن پڑھا ہے، یہ سبق تو آج چچا کے دروازے سے حسین سیکھ رہا تھا. 37 دن گزرے، 38 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے. حضرت نائرہ فرماتی ہے جس دن عثمان غنی کی شہادت کی رات تھی، آخری رات ہے، تہجد کا وقت ہے، حضرت عثمان تہجد کے وقت اٹھ بیٹھے، فرمایا نائرہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. نائرہ کہتی ہے میری چیخیں نکل گئی، میں نے رو کر کہا امیر المومنین آپ کا دشمن بال بھی بگاڑ نہیں سکتے. حضرت عثمان نے فرمایا نائرہ ابھی رات کو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج اس کی افطاری کا وقت قریب آ چکا ہے، حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا. نائرہ کہتی ہے میں روتی رہی. عثمان غنی نے فرمایا میرا پاجامہ لاؤ. امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے کپڑے تیار کرو. حضرت عثمان غنی نے پاجامہ پہنا، خوشبو لگائی، نماز تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. جمعہ کا دن ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 40 دن گزر گئے. باغی آئے، دروازے پہ آئے، حضرت حسن اور حسین سے مزاحمت کی، انہوں نے دروازہ نہ کھولا. حضرت عثمان غنی گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، باغی مکان کے پچھلی دیوار سے آگے آئے، دیوار پھلاند کر اندر چلے گئے. ایک باغی آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی. مدینے کا مظلوم قرآن پڑھ رہا ہے، اس نے داڑھی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ پانی پانی ہو گیا، داڑھی چھوڑ دی. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا. اس باغی کا نام کنانہ بن بشر تھا، تھوک کر پیچھے ہٹ گیا. حضرت عثمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، فرمایا کنانہ میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تجھے برا نہیں کہا، میں نے تجھے گالی نہیں دی، کس جرم میں میرے منہ پہ تھوکتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میری سفید داڑھی کو دیکھو، وہ بے شرم تھا، گالیاں دینے لگا. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے ایک لوہے کی لاٹ لے کر عثمان غنی کے سر اقدس پہ ماری، سر پہ لوہے کی لاٹ ماری ہے، خون کا فوارا نکلا، سارے قرآن کے صفحات خون سے آلود. کربلا کا میدان کربلا کے شہیدوں کی گواہی دے گا، احد کا پہاڑ احد کے شہیدوں کی گواہی دے گا. لیکن میرے بھائیو، یہ قرآن اللہ کی عدالت میں قیامت کی صبح کو آ کر عثمان کے خون کی گواہی دے گا. مسجد نبی کے شہید کو بھی دیکھو، مسجد نبی کا شہید ہے، صرف مسجد نبی کا نہیں، مصلی رسول کا، مصلی رسول کا نہیں، محراب رسول کا، محراب رسول کا نہیں، فجر کی نماز کا. علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسجد نبی کا مصلی اللہ کی عدالت میں آئے گا اور کہے گا اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. وہ گواہ بھی بڑا بے مثال ہے، قرآن بھی بے مثال ہے کہ قرآن کے سارے صفحات خون آلود ہو گئے، عثمان غنی بے ہوش ہیں، بے ہوشی کے عالم میں
عثمان غنی کا سر لٹک گیا، عثمان غنی کو دفعتن ہوش آیا، ایک اور باغی عمر بن حمق آگے بڑھا، اس بدماش نے عثمان کے سر پہ لٹ ماری تھی، ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت عثمان کے سر پہ کے سینے پہ خنجر مارنا چاہا، وہ خنجر مارنا چاہتا ہے، حضرت نائلہ روتی ہوئی آگے بڑھی، آگے کھڑی ہو گئی، دیوار بن کر کھڑی ہو گئی، اس بدماش نے خنجر چلا دیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی، عثمان غنی نے دفعتن دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اے اللہ میری ناموس پہ حملہ ہو گیا ہے، میری عزت کو آج تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان نے کلمہ شہادت پڑھا، جان جانے جانا کے سپرد کر دی، ایک اور باغی آگے آیا، اس نے حضرت عثمان کے بازو پکڑے، بوڑھے انسان کو، 82 سال کے بوڑھے انسان کو، مدینے کے مظلوم کو، جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی، حدیث میں آتا ہے، روایات میں موجود ہے، عثمان وہ حیا والا انسان ہے کہ جس نے 82 سال تک غسل خانے کے اندر بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، آئے آج اپنے گھر میں قرآن کے اوپر شہید ہو کر گر پڑا ہے، اور اس کے بازوؤں کو پکڑ کر مکان سے گھسیٹا گیا، اور مکان کے سین میں کوڑا کرکٹ پر لا کر لاش کو پھینک دیا گیا۔ باغیوں نے اعلان کیا، خبردار، عثمان کا جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، عثمان کو کفن کوئی نہیں پہنا سکتا، عثمان کی قبر کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ایسا ظلم دنیا میں کبھی نہ ہوا ہوگا۔ نائلہ کہتی ہے، میں مظلوم مدینہ کی لاش پہ بیٹھی ہوں، سارا چہرہ خون آلود ہے، میرے دل نے چاہا کہ میں اس مظلوم کے چہرے پہ کپڑا ڈال دوں، میں نے مکان میں دیکھا، کپڑا کوئی نہ بچا تھا، سارے کپڑے کو آگ لگ گئی تھی، سارا سامان جلا دیا گیا تھا، میں نے سر کا دوپٹہ اتارا، عثمان کے مظلوم مدینہ کے چہرے پر ڈال دیا، آج سارا دن گزر گیا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، مسجد نبوی سے نماز کی آواز نہیں آئی، حضرت نائلہ ساری رات بیٹھی رہی، 24 گھنٹے گزر گئے۔ میرے بھائیو، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اس کا بھائی آتا ہے، اس کا بیٹا آتا ہے، اور اس کا باپ آتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی کوئی بات نہیں، تیرا سہاگ اجڑ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تجھے تیرے وارث موجود ہیں، بہن کوئی بات نہیں، ہم تیرے وارث موجود ہیں۔ لیکن نائلہ 24 گھنٹے عثمان کی لاش پہ روتی رہی، اس کو تسلی دینے کے لیے مدینہ کی گلیوں سے کوئی نہیں آیا۔
انجمن سپاہ صحابہ،
میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی کی لاش پہ نائلہ بیٹھی ہے، صبح 10 بجے کا وقت ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ دفعتن ایک آدمی نے دروازہ کھولا، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا، میں نے کہا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، جو دکھ بتانے آیا ہوگا، میرے ساتھ غم گساری کرے گا، لیکن قریب آ کر اس بے ایمان نے قریب آ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پر مارا، تماچا مار کر تھوک کر چلا گیا۔ نائلہ کہتی ہے، میں چیختی رہی، اللہ کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ عثمان کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قرآن کا شہید ہے، یہ تو شہید قرآن ہے، اے الہ العالمین، اس کی ناموس کو تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے اور گزر گئے، میرے بھائیوں، جب 3 دن پورے ہو گئے، مدینہ کی گلیوں میں کوہرام ہے، سکتے کا عالم ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا، آج سمندروں کا پانی اچھل جاتا تو حق ہوتا، آج کائنات تبدیل ہو جاتی تو حق ہوتا، آج قیامت برپا ہو جاتی تو حق ہوتا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد شیر کی بہن، امیر معاویہ کی بہن، پیغمبر کی بیوی، ام المومنین ام حبیبہ سے رہا نہ گیا۔ ام حبیبہ عثمان غنی کی سکی چچا زاد بہن ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، اس سے رہا نہ گیا، روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے کہا، او باغیو، آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ سر سے دوپٹہ اتار کر مدینے کی گلیوں میں آ جاؤں گی، اور میں روؤں گی، میں چلاؤں گی، اور میں عثمان کا جنازہ تنہا اٹھا کر لے جاؤں گی۔ باغیوں نے دیکھا، نبی کی بیوی بازار میں آئے گی، نبی کی بیوی شہر میں آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹ جائے گی، باغی دہل گئے، پر کہنے لگے، ام حبیبہ، 4 آدمیوں کو لے جا کر عثمان کا جنازہ اٹھا سکتی ہو؟ شام کا وقت ہے، نماز عشاء کے بعد نہ حضرت ام حبیبہ آتی ہیں، جنازہ تیار ہوتا ہے، جنازہ اٹھا کے لیے حضرت حسین
حسین ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت محمد ابن طلحہ ہیں، چار آدمی جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں. جنازہ کیا اٹھانا ہے؟ نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، کفن پہنایا گیا ہے. نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے. چار آدمیوں سے زیادہ جنازہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. میرے بھائیوں، جب جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کے روضے کے قریب پہنچا، پیغمبر کے قبر کے قریب جنازہ گیا، صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، عورتیں مرد گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں. نبی کے روضے کے سامنے جنازہ پہنچا، عاطف غیبی سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ. جنازہ رکھ دیا گیا. جنازہ رکھنے کی دیر تھی، کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا جنازہ رکھا گیا، تو غیب سے آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر، ذرا قبر سے چہرہ اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو تو دیکھ لے کہ جس کو تو نے دو بیٹیاں جس کے نکاح میں دی تھی، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں ایسا مظلوم ہے کہ آج اس کے جنازے میں پانچواں آدمی شریک نہیں ہو سکتا. اے کعب نے چیخ کر کہا کہ او کعب ابن مالک، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ جس کی شہادت کے پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، جس کی شہادت پہ قیامت برپا ہو گئی. میرے بھائیو، تیرا جنازہ جنگ کے بازاروں سے گزرے، لوگ پھول برسائے، لیکن مدینے کا یہ قرآن کا مظلوم، یہ شہید مدینہ، یہ قرآن کا شہید ایسا مظلوم ہے کہ جس کے جنازے پہ باغیوں نے پتھر مارا. میرے بھائیوں، توجہ، ایسا بھی مظلوم دنیا میں کوئی ہوگا؟ البدایہ و النہایہ میں ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس دن عثمان غنی شہید ہوئے، رات کو خواب میں حضرت حسن نے رسول اللہ کو دیکھا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے نانا کو زندگی بھر ایسا پریشان نہیں دیکھا کہ پیغمبر دیوار کے ساتھ آسرا لگا کر کھڑے ہیں، اور اتنے میں ابو بکر آئے اور رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دیکھا فاروق اعظم آئے اور ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عثمان غنی آئے اور ان کے ہاتھوں میں ان کا سر پکڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ کے دروازے پہ آئے. فرمایا، یا رسول اللہ، ان ظالموں سے یہ تو پوچھ کر بتاؤ کہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا گیا. حسن فرماتے ہیں، یہ کہنے کی دیر تھی کہ عرش الہی ہلنے لگا، عرش ہلنے لگا اور آسمان سے زمین کی طرف خون کے دو پرنالے بہا دیے گئے، اور آواز آئی کہ اب قیامت تک لوگوں کا خون دنیا میں اسی طرح بہتا رہے گا. کہ اتنے بڑے مظلوم کو تم نے ذبح کیا. عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر معاویہ مسجد نبوی کا دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ان کے ایک ہاتھ میں حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں عثمان غنی کا خون آلود کرتا ہے. 60,000 سفید داڑیوں والے شیروخ مسجد میں بیٹھے ہیں. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، او شام کے لوگوں، تم یہاں سوئے بیٹھے ہو، تمہارے خلیفہ کو لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں اس طرح ذبح کر ڈالا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. کہتے ہیں، میں نے دیکھا 60,000 آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور انہوں نے کہا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں، سر پہ تیل نہیں لگائیں گے، چار پائی پر نہیں سوئیں گے، سر پہ کنگا نہیں کریں گے جب تک مدینے کے مظلوم کا بدلہ نہ لیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں دمشق سے باہر ایک مرتبہ نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ جامع مسجد سے باہر ایک آدمی زمین پہ تڑپ رہا ہے، اس کے ہاتھ کوئی نہیں، اس کے پاؤں کوئی نہیں، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. میں قریب ہوا، اسے کہا، ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ، میں بد نصیب انسان ہوں. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ بد نصیب سودان بن حمران ہوں جس نے عثمان غنی کے سینے پہ خنجر مارا تھا، اور عثمان نے بد دعا کی تھی، اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے. وہ سودان کہتا ہے کہ اے ابو موسیٰ، دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف جہنم میں جانا باقی رہ گیا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کعبے کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد وہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے. میں نے قریب ہو کر سنا کہ وہ کیا کہتا ہے. غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، تو کون ہے؟ کہنے لگا، میں وہ عمر بن حمق بد نصیب ہوں جس نے عثمان کے سر پہ لوہے کی لاٹھی ماری تھی، جس ہاتھ سے میں نے لاٹھی ماری تھی. دیکھو عبداللہ، یہ ہاتھ میرا لکڑی بن چکا ہے، 40 سال سے میں کعبے میں رو رہا ہوں، میری سنوائی کوئی نہیں ہوتی. عبداللہ کہتے ہیں، میں نے پاؤں کا ٹھڈا باہر آ کر مارا، میں نے کہا، دفع ہو جا، روئے زمین پر تیرے سے برا کوئی نہیں.
آج عثمان غنی آج بھی پاکستان میں مظلوم ہے. مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ اس مدینے کے مظلوم کے بارے میں خمینی اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ کہتا ہے، میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکواس لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. بلند آواز سے لال پر میں نے اس مرتبہ، یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے حکومت کو اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے تمام ڈائریکٹرز کو اور اخبارات کے ایڈیٹر کو ایک مراسلہ لکھا تھا 10 دن پہلے کہ 18 ذی الحج کو یکم جولائی کے دن شہادت عثمان غنی کا دن ہے. جس ریڈیو اسٹیشن سے اور جس ٹیلی ویژن سینٹر سے اور جس اخبار میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خصوصی پروگرام نشر نہ کیا گیا، سپاہ صحابہ اس کے خلاف احتجاج کرے گی اور اس کے سامنے مظاہرہ کرے گی. یہ میں نے مراسلہ لکھا تھا، یہ مراسلہ درست تھا اور اللہ کا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن نے 3 دن تک عثمان غنی کا پروگرام نشر کیا. یہ پہلا موقع ہے اور ریڈیو میں پروگرام نشر کیے گئے اور اخبارات میں ایڈیشن چھاپے. میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح سپاہ صحابہ یکم محرم کو پورے پاکستان میں اپنے مطالبات کا جلوس نکال رہی ہے. نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ توجہ کرو. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یکم محرم حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن، حضرت امام حسین کہ شہادت کے دن 9 اور 10 کو 2 دن چھٹی ہوتی ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے یکم محرم، اس کو بھی پورے پاکستان میں چھٹی کی جائے. مطالبہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دن ریڈیو ٹیلی ویژن سے خصوصی پروگرام نشر کیے جائے اور حضرت فاروق اعظم کی شہادت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ پورے تمام خلفاء راشدین پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں، اور اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلی ویژن میں گھسے ہوئے شیعہ افسران کو فی الفور تبدیل کیا جائے. اور آپ کو میں ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں، چھٹی کے علاوہ یہ جو چھٹی کا مطالبہ ہے کہ فاروق اعظم کے ڈے پر چھٹی کی جائے، باقی دونوں مطالبات پنجاب کی حکومت نے تسلیم کرنے کے لیے مجھے پیشکش کی تھی کہ ہم باقی دونوں مطالبات آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ یکم محرم کا جلوس بند کر دیں. میں نے پنجاب حکومت کے ایک اعلی افسر سے کہا کہ تیسرا مطالبہ بھی جب تک نہیں مانو گے جلوس بند نہیں ہوگا. تیسرا مطالبہ ہے کہ یوم یکم محرم کو چھٹی کی جائے. کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ پاکستان سنیوں کا ملک ہے، یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں. اس دن یکم محرم کو حکومت کو چھٹی کرنی پڑے گی اور یکم محرم شہادت فاروق اعظم کا دن ہے. اگر یہ تینوں مطالبات حکومت آج تسلیم کر لے، آج ہم یہ جلوس بند کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے؟ اگر آج مطالبہ منظور، نواز شریف اعلان کر دے کہ یکم محرم کو چھٹی ہوگی، ہم جلوس نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے؟ جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ کوئی زید تو نہیں ہے، کوئی لڑائی تو نہیں ہے. لیکن اگر تم مطالبہ نہیں مانو گے تو پھر تمہارا باپ بھی یہ جلوس روک نہیں سکتا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے؟ جلوس نکالیں گے، یہ جلوس پر امن ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. یہ جھنگ شہر ہی نہیں، پورا ملک ہمارا ملک ہے، ہماری اکثریت، املاک ہماری ہیں، چیزیں ہماری ہیں، شہر ہمارے ہیں، گلیاں ہماری ہیں، بازار ہمارے ہیں. ہم پر امن جلوس نکالیں گے. تخریب کاروں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور فساد مچانے والوں پر نظر آپ نے رکھنی ہوگی. ہم پر امن ہیں، پورے ملک میں یکم محرم کا جلوس پر امن طور پر انشاءاللہ نکلے گا.
میرے بھائیوں،
قائد کے فرمان پر
آپ نے چند روز پہلے شیخ اقبال کا بیان پڑھا ہوگا، اس نے کہا ہے کہ مولانا اسحار القاسمی کو جو گولی لگی ہے وہ پولیس کی گولی ہے. وہ کس کی گولی ہے؟ کس کی گولی ہے؟ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ اس نے پولیس پر الزام لگایا اور پولیس ابھی تک خاموش ہے. پولیس ابھی تک، پولیس کو اس کی تردید کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے. تو اگر پولیس تردید نہیں کرتی، اس کے باوجود خود شیخ اقبال کا ابتدائی تفتیش کا بیان اس بات پر گواہ ہے کہ شیخ اقبال ہی مولانا نثار القاسمی کا قاتل ہے. شیعہ کی ملی بھگت سے شیخ اقبال نے مولانا اسحار القاسمی کو ہم سے چھین لیا. چھینا یا نہیں چھینا؟ شیخ اقبال، تم کہتے ہو میں قرآن سر پہ اٹھا کر کہتا ہوں، تم نے ساری زندگی سینکڑوں قرآن جھوٹے اٹھائے، اور جنگ کے عوام اب تمہارے ان جھوٹے دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حمید اللہ قریشی تفتیشی افسر کے پاس جو بیان شیخ اقبال نے دیا، اس بیان میں تسلیم کیا کہ فیرنگ کرنے والے لوگوں کو میں نے بلایا تھا باہر سے، اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا، اور تمہارا لڑکا شیخ ظفر تو موقع سے پکڑا گیا. شیخ ظفر موقع پہ پکڑا جائے اور 70 آدمی اس کے علاوہ موقع پہ پکڑے جائیں، اور ان میں سے 16 آدمی قتل کے اندر برابر کے ملزم قرار دیے جائیں، اور باقی ناجائز اسلحہ کے اندر ابھی تک جیل میں ہو، اور تم کہو کہ میرا کیا قصور ہے؟ میں 10 جنوری کو الیکشن تھا، 8 جنوری کو رات کو وکی ہوٹل کے کمرے بک کن کے لیے تھے؟ شیخ اقبال بتاؤ، 8 جنوری کو شام کو وکی ہوٹل کے کمرے بک کن کے لیے تم نے کرائے؟ 9 جنوری کو وکی ہوٹل کے کمرے کس کے لیے بک کرائے تھے؟ وہ رجسٹر، وہ کاروائی بھی تفتیشی ٹیم کے ریکارڈ میں موجود ہے. تم اپنے سے الزام ہٹانے کے لیے کہتے ہو پولیس کی گولی لگی، اور یہ خواب تمہیں 6 مہینے کے بعد آیا. 6 ماہ پہلے تک تو تمہیں نہیں سوجا، اور بھی تمہارے کسی ایجنٹ کو نہیں سوجا، اور اب 6 مہینے کے بعد تم کہتے ہو اسحار القاسمی کو پولیس نے قتل کرایا. شیخ اقبال، تم الٹے لٹک جاؤ، ٹانگے اوپر کر لو، سر نیچے کر لو، اور کروڑ مرتبہ بھی کہو تمہارے جھوٹے دعووں کو جنگ کا غریب عوام، جنہوں نے اسحار القاسمی کو 63,000 ووٹ دے کر جتایا تھا، وہ اپنے قائد کے خون کو بھلا نہیں سکتے. اور آج تمہیں پار لگے ہوئے ہیں کہ آبدہ حسین چندی رانی تمہارے ساتھ ہے. آبدہ کو بھی ہم نے شکست دی اور تمہیں بھی ہم نے شکست دی یا نہیں دی؟ آبدہ کو فیصل کے حلقے سے شکست کس نے دی؟ سپاہ صحابہ نے شکست دی. ہم نے غازی صلاح الدین کو کھڑا کیا اور یہ شکست کھا گئی. اور آبدہ سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ آبدہ حسین، تم آج کہتی ہو کہ میں دوپٹہ لینے کے لیے تیار ہوں، دوپٹہ لینے کے لیے تیار ہو، جنگ کے غریب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے دوپٹہ لو. تم واٹر پروف بن کر بھی آ جاؤ، تم اب دھوکہ نہیں دے سکتی. تمہاری ساری کہانی ہمارے سامنے،
پہلے الیکشن 85 کا فیصل کے حلقے سے لڑا، 88 کا الیکشن یہاں کے حلقے سے لڑا، پھر 90 کا الیکشن فیصل کے حلقے سے لڑا، پھر اب چوتھا الیکشن یہاں سے لڑتی ہو، گردت کی طرح رنگ کیوں بدلتی ہو اور علاقے کیوں بدلتی ہو بتاؤ تو صحیح؟ تم اتنی ہر دل عزیز ہوتی تو وہاں فیصل کے علاقے میں آئی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی تو تمہارے پاس تھا، وہاں تم شکست کیوں کھا رہی تھی؟ آفتاب حسین، تیرے دھوکے، تیرا فریب، تیرا جھوٹ، تیری بدتمیزی اس شہر کے اور اس علاقے کے ہر آدمی کے سامنے آ چکی۔ تم نے 85 میں یہاں وعدہ کیا میں سوئی گیس لاؤں گی، میں بے روزگاری دور کروں گی، یہ وعدہ کیا کہ میں ریلوے کراسنگ پل بنواؤں گی، یہ وعدہ کیا کہ میں کولمبو پلانٹ کی زمینیں الاٹمنٹ ان کی کراؤں گی، یہ وعدہ کیا بے روزگاروں کو روزگار دلاؤں گی۔ 85 کو وعدہ تو نے فیصل کے حلقے کے لوگوں سے کیا، 2 سال تک وہ پورا نہ ہوا، 3 سال تک، تو پھر تمہیں پتا تھا کہ اب اگر میں دوبارہ وہاں الیکشن لڑتی ہوں تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، پھر تم وہاں سے بھاگ دی اور یہاں جنگ سے آ کر تم نے الیکشن لڑا، پھر یہاں کے لوگوں سے وعدہ کیا سوئی گیس لاؤں گی، کولمبو پلانٹ کی زمینیں دوں گی اور فلاں کام کروں گی، یہ کام کروں گی، لیکن پھر تم اس وعدے کو بھول گئی، اور اس کے بعد جب تمہیں پھر اسمبلیاں 6 اگست کو ٹوٹی تو پھر تم نے سوچا کہ وعدہ تو میں نے پھر کوئی پورا نہیں کیا، لوگوں کو میں دھوکہ دے چکی ہوں، اب میں کس منہ سے یہاں دوبارہ آؤں؟ پھر 90 کے الیکشن میں پھر تم فیصل کے حلقے سے چلی گئی، لیکن لوگوں کا حافظہ وہاں بھی اتنا کمزور نہیں تھا، اور اب جب تم یہاں آؤ گی تو یہاں بھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ جان کے غریب نوجوانوں، سنی جوانوں، اسحار القاسمی کو تم نے کتنے عرصے کے لیے منتخب کیا تھا؟ کتنے عرصے کے لیے؟ 5 سال کے لیے، اور دشمن نے 2 مہینے کے بعد ہم سے چھین لیا۔ جس مرد کلندر کو 5 سال تک تمہارے ووٹ کی پرچی نے منتخب کیا تھا، اس کو تمہارے دشمن نے 2 مہینے کے بعد قتل کر ڈالا۔ 4 سال 10 مہینے اس کی روح کے ابھی بھی تمہارے ذمے باقی۔ جنگ کے جوانوں، جنگ کے لوگوں، اسحار القاسمی 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں گیا، 2 مہینے، اور حلف کی تقریب میں کوئی تقریر نہیں ہو سکتی تھی، دوسری مرتبہ صدر مملکت کی تقریر پر بحث کرنے کے لیے گیا، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ بحث کرنے کے لیے گیا تو اس نے بحث کرتے ہوئے تمہارے حقوق کا سارا مقدمہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ پیش کر دیا۔ کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، ایک مولوی کو تم نے منتخب کیا تھا، ایک عالم کو منتخب کیا تھا، ایک نوجوان مرد کلندر کو منتخب کیا تھا، ایک غریب انسان کو تم نے منتخب کیا تھا جو کوٹھیوں اور کاروں میں، جو بنگلوں میں نہیں رہتا تھا، جو غریب انسان تھا، آپ کے محلے میں ایک غریب ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، جب وہ شہید ہوا تب بھی وہ کرائے کے مکان میں تھا۔ مجھے بتاؤ، اگر اس نے منتخب ہونے کے بعد تمہارے حقوق کی پامالی کی ہے، تمہاری بات نہیں کہی ہے، اسمبلی میں تمہاری آواز نہیں اٹھائی ہے، تو اس کے نام پر ووٹ ہمیں مت دینا، لیکن اگر اس نے پہلی مرتبہ اسمبلی میں جا کر صدائیں بلند کر چھوڑی ہیں اور جگیرداروں کے ناک کو چاند چنے چپوا چھوڑے ہیں، تو پھر میرا حق ہے کہ میں قاسمی کے خون کی مہمیت کا واسطہ تجھے دے کر کہوں کہ قاسمی کی روح کا بھی تک تمہارے ذمے بقایا موجود ہے۔
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے سے انسان، ہمارے سے انسان، جبرائیل صحابہ زندہ باد۔
میرے بھائیوں، جنگ کی 40-43 سالہ تاریخ میں کتنے آدمی ایم این اے منتخب ہوئے، کتنے ایم پی آئے، جاگیردار، سرمایہ دار، ایم این اے آئے،
انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے ملنے والے آبدہ حسین کے اجداد انگریزوں سے گھوڑوں کے خرخروں کے بدلے میں زمینیں آراد کرانے والے انگریز کے گھوڑوں کی مالش کرنے والے انگریز کے سامنے کاستہ گدائی لے کر دست تکف کو پھیلانے والے جگیردار سرمایہ دار عشرت گدے سجا کر رقص و سروت کی محفلیں سجا کر کبھی اسلام آباد کے ہوٹلوں میں کبھی لاہور کے ہوٹلوں میں انہوں نے تمہارے حقوق کی آواز نہیں بلند کی ہے 47 سال کی تاریخ میں ایک مولوی ایک غریب آدمی تم نے اسمبلی میں بھیجا تھا اس نے پہلی ہی مرتبہ تمہارے حقوق کی صدا بلند کر کے بتا دیا کہ ایک عالم ایک غریب آدمی ہی جو تمہارے اندر موجود تھا وہی تمہارے حقوق کا احساس کر سکتا ہے تمہاری آواز کو بلند کر سکتا احساس کیا ہے یا نہیں کیا اور مولانا اشار القاسمی کی جگہ پر مولانا محمد آدم طارق کو سپاہ صحابہ نے مسجد حق نواز میں بھی خطیب بنایا اور ان کی جگہ پر نمائندہ بھی بنایا اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ آزما چکے ہیں یا تو آپ نہ آزما چکے ہیں اشار القاسمی کو آپ آزما چکے ہیں آزمایا ہے یا نہیں وہ بہادر تھا یا نہیں تھا وہ جرت مند تھا یا نہیں تھا اس نے آپ کے حقوق کی اسمبلی میں بات کی تھی یا نہیں کی تھی تو میرے بھائیوں آج اگر آبدہ حسین کے دماغ پر یہ بات سوار ہو صبح کو اٹھے تو کہے سپاہ صحابہ مجھے مارنا چاہتی شام کو سوئے تو کہے مجھے سپاہ صحابہ مارنا چاہتی آبدہ حسین ہم تمہیں جسمانی موت نہیں مارنا چاہتے تم عورت ہو عورتوں کو ہم جسمانی موت نہیں مارا کرتے ہم تمہیں سیاسی موت ماریں گے ایسے جیسے تمہارے باپ کو مارا گیا تھا تمہارا باپ سیاسی موت مارا تھا یا نہیں مارا تھا بولو تو صحیح تم ایسے مرو گی سیاسی موت سیاسی موت دوسرے حلقے کے لوگوں کو یہاں کارنر میٹنگوں میں لا کر تم کہتی ہو میں جیت گئی ہوں ایسے کیسے جیتو گی کبھی کہتی ہو میں دھاندلی نہیں ہونے دوں گی تو دھاندلی نہیں ہونے دے گی تو سپاہ صحابہ بھی دھاندلی نہیں ہونے دے گی یہ بھی یاد رکھو اگر تمہیں مشیر بابا اسحاق نے بنایا ہے اور بابا اسحاق تمہارے مشیر بنائے بغیر اس کی صدارت نہیں چلتی تھی تو بابا اسحاق بھی آ کر انشاءاللہ یہاں سے تجھے جتا نہیں سکتا مشیر بنانا اور ہے اور اسمبلی کا الیکشن لڑنا اور ہے ٹھیک ہے یہ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے سپاہی صحابہ کے لیے محنت کرو گے اپنا نمائندہ منتخب کرو گے جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں ماشاء اللہ
انجمن سپاہی صحابہ
میرے بھائیوں یہ میری تقریر سے پہلے ایک چٹ آئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے بارے میں مولانا غلام حسین صاحب نے کہا ہے کہ وہ مرزائی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں میری ذاتی طور پر جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں میرے پاس کوئی ایسی تحقیقی بات نہیں ہے کہ جس سے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو قادیانی یا مرزائی کہہ سکوں اور جب تک تحقیق نہ ہو میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا نہیں یہ ایک لکھا ہے رکا ساتھی نے کہ آپ اور جنگ بھی شہید نے کئی مرتبہ دنیا ریفرنس کو چیلنج کیا کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپاہی صحابہ خود ہائی کورٹ میں ان کے کفر کو چیلنج کرے انشاءاللہ ایسا ہوگا اور بہت جلد ہوگا کہ سپاہی صحابہ شیعہ کے کفر کو چیلنج کرے بھئی دعا کے بغیر کوئی نہ جائے یہ چند چٹے ہیں ان کا ضرور جواب لے کر اور میری ایک بات اور یاد رکھیں محرم کے بارے میں نے ایک بات کہنی ہے سب دوست توجہ کر کے جائیں سن کر جائیں ہاں ساجد نقوی کا بیان جو آیا اس پر بھی ابھی تبصرہ باقی ہے ٹھہر جائے
بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ
کا نکاح امی حوا سے ہوا، حق مہر میں کیا دیا تھا؟ سبحان اللہ، وہی سوال کرو بھی تھے
کوئی گل ہے سوال کرنے کی،
اس وقت مہر مقرر ہی ہوا تھا، یہ یاد رکھیں۔ کہتا ہے بھائی ابا کا مہر کیا تھا؟ کیوں تم نے ادا کرنا ہے؟ سوال عجیب ہے، یہ ایک سوال ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی نماز پڑھائی تھی، اگر نماز پڑھانا خلافت کا ثبوت ہے تو عوف کو بھی خلیفہ مانو، عبد الرحمن بن عوف کو، کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ نماز پڑھائی تھی۔ تو جس صاحب نے یہ چیک لکھی ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں صرف ابو بکر نے ہی نماز نہیں پڑھائی، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے صحابہ نے نمازیں پڑھائی۔ مثلا حضور علیہ السلام جنگ بدر میں گئے تو عثمان غنی کو پیچھے قائم مقام بنائے، حضور جنگ موتا میں گئے تو عبداللہ بن ام مکتوم کو قائم مقام بنایا، تو انہوں نے نمازیں پڑھائی۔ تو ایک یہ ہے کہ پیغمبر کا دنیا کے سفر پر جانا اور کسی کو قائم مقام بنانا، اور ایک یہ ہے کہ نبی کا آخرت کے سفر پر جانا اور کسی کو قائم مقام بنانا، اس میں فرق ہے۔ نبی آخرت کے سفر پر جا رہے ہیں اور جس کو قائم مقام بنا کر جا رہے ہیں وہی نبی کا جانشین ہے، اور اس کا جواب تو حضرت علی المرتضیٰ نے خود دیا ہے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی، تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے اور خلافت دنیا کا ستون ہے، تو جب دین کے ستون کے لیے اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہمارا امام بنایا تو دنیا کے ستون کے لیے ہم نے خود ابو بکر کو امام مان لیا، یہ حضرت علی کا قول ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ چان کے 38 آدمیوں کا قاتل شیخ اقبال ہے، اور اس نے 9 جنوری کو گاڑیاں وغیرہ بھی غائب کر دی تھی، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں کہ 10 جنوری کے الیکشن میں شیخ اقبال کی گاڑیاں نہیں چلی تھی، بلکہ اس کی گاڑیاں 9 کو خصوصی گاڑیاں سب غائب ہو گئی تھی۔ اگر لڑائی کا اس کا منصوبہ نہیں تھا تو وہ گاڑیاں کیوں غائب کرتا ہے جبکہ پچھلے اس سے الیکشن میں 27 کے الیکشن میں گاڑیاں موجود تھی۔ وہاں اور بہت ایسی چیزیں، شیخ اقبال جھوٹے قرآن اٹھا کر، قسمیں اٹھا کر، من گھڑت باتیں کر کے لوگوں کو ورگلا کر، اور یہ کہہ کر میں کعبے میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر لوگوں کو اب گمراہ نہیں کر سکتا، حقائق حقائق ہیں۔ ہم تمہاری قسمیں تمہارے قرآن تو تب دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس شواہد نہ ہو، ہم نے دیکھا نہ ہو، ہمیں یقین نہ ہو، جب کسی بات میں شک ہوتی ہے اس کے بعد نیا لیا جاتا ہے، قسم لی جاتی ہے، بعد میں صفائی کی بات ہوتی ہے، جب صفائی ہو چکی ہو اس بات کی کہ تم ہی قاتل ہو تو اس کے بعد کسی اور صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لکھا ہے کہ بعض محققین نے کے نزدیک حضور کی ایک حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے کیونکہ زمانہ نبوت کے وقت ان کی عمر چند سال تھی۔ جس آدمی نے سوال کیا ہے اس آدمی کو شاید معلومات نہیں ہے، معلومات نہیں ہے اس لیے سوال لکھا ہے۔ دونوں سوال بنیادی طور پر غلط ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی کسی حدیث میں یزید کو جنتی نہیں کہا گیا، اگر کسی بھی حدیث میں جنتی کہا گیا ہو تو وہ لا کر مجھے دکھائے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس حدیث سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یزید کو جنتی کہا گیا۔ حدیث یہ ہے کہ اول جیش یغزون مدینہ تا قیصر مغفور لہم، کہ جو شخص قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا اس کے پچھلے گناہ سارے بخشے گئے۔ یزید اس جنگ میں شریک تھا، پچھلے گناہ بخشے گئے کا معنی جنتی نہیں ہوتا، مغفور لہم کا لفظ ہر اس آدمی کے لیے حضور نے استعمال کیا جو حج کرنے جائے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی حج کرنے جائے وہ مغفور لہم، یعنی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج کر کے آ کر ساری بلائیں کرتا رہے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مغفور لہم کا لفظ ہے کہ پچھلے معاف ہو گئے، تو قسطنطنیہ کی جنگ کی وجہ سے پچھلے معاف ہو گئے، اور کربلا کا واقعہ اور باقی سارے واقعات تو بعد میں پیش آئے تو ان کا تو کہیں ذکر ہی کوئی نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟
یہ دوسری بات, دوسری دوسرا سوال ہے کہ امام حسین صحابی نہیں ہے. بعض کتاب میں لکھا ہے, کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت حسین صحابی نہیں ہے. محمود احمد عباسی نے کراچی سے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ حضرت حسین جو ہے ان کی عمر چونکہ وفات حضور کی وفات کے وقت 7 سال کی تھی اس لیے یہ صحابی نہیں. ان کی اس بات کو دنیا کے کسی سنی نے نہیں مانا اس لیے کہ حضرت حسین کی عمر 7 سال کی تو وہ مانتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ صحابی کی تاریخ کیا ہے. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے شعور کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہو, اور شعور کی حالت 6 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے, اور حضرت حسین کی عمر تو 7 سال کی تھی, لہذا یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے. اور باقی ساجد نقوی نے یہ جو چند روز سے پریس کانفرنس سے شروع کر رکھی ہیں کہ آزاداری جو ہے یہ ہمارا حق ہے اور ہم جو ہے پاکستان میں آزاداری کو برقرار رکھیں گے, اور سپاہ صحابہ تشدد کر رہی ہے, یہ بات ساجد نقوی بار بار کہہ رہے ہیں. تو میں کل رات کراچی کے جلسے میں, پرسوں رات میں نے کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں کہ ساجد نقوی سپاہ صحابہ تشدد کے سیاست پر یقین نہیں رکھتے, یہ بات یاد رکھو. اگر سپاہ صحابہ تشدد کی سیاست پر یقین رکھتی تو پورے پاکستان میں ایک شیعہ مولوی بھی زندہ نہ بچتا, یہ بات یاد رکھو. اور فیصل آباد کے جلسے میں ساجد نقوی نے کہا کہ ہم جہاں چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں. میں کہتا ہوں نقوی تیرا باپ آ کر بھی جہاں سے بھی جلوس نہیں نکالا, تو جہاں سے کی بات کرتا ہے. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ راول پنڈی کے شہر میں جس گلی میں تیرا گھر ہے اسی گلی سے جلوس نکال کر دکھاؤ. راول پنڈی میں ٹرنک بازار کی جس گلی میں تیرا گھر ہے, میں ٹرنک بازار کو چھوڑتا ہوں, جس گلی میں تیرا گھر ہے اس گلی سے جلوس نکال کر دکھا. اگر تو حلالی بیٹا ہے اور اگر تو اتنا بہادر ہے تو جلوس نکال کر تو دکھا. اور پھر میں ساجد نقوی سے کہتا ہوں کہ جلوس نکالنا باپ کی بات ہے, پاکستان کے سارے شیعوں کو اور ایران کے سارے شیعوں کو اکٹھا کر کے بھی پورے ملک سے کسی جلوس کا نیا لائسنس پاکستان کی حکومت سے لے کر دکھاؤ. جلوس بات کی بات ہے, لائسنس لے کر دکھاؤ. میں چیلنج کرتا ہوں, لاؤ علی محمد شرارتی کو, لاؤ خامنائی کو, لاؤ خمینی کو, ایک جلوس کا لائسنس نیا حکومت سے لے کر دکھاؤ. میں تمہیں مان لوں گا کہ واقعی تم ہر جگہ سے جلوس نکال سکتے. تم کیا جلوس نکالنے کو, تمہاری حکومت بھی تمہیں لائسنس نہیں دے سکتی. اور میں نواز شریف سے کہتا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو کہ شیعہ کو آزادی ملنی چاہیے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم شیعہ کو کوئی نیا لائسنس تم دے کر دکھاؤ. غلام حیدر بھائی اور سمم بکمن تیڈا چیلا ہے تو تیا ڈیتھ لائسنس کو یہ نام. ہمیں کہتے ہو امن قائم رکھو, تمہیں سپاہ صحابہ کا دیواروں پہ لگا ہوا اشتہار قابل اعتراض نظر آتا ہے, تمہیں کتاب میں شیعہ کا ابو بکر کو کافر لکھا ہوا نظر نہیں آتا. سپاہ صحابہ پر امن تحریک کا نام ہے. حکومت مجھے بتا سکتی ہے کہ 86 کے سال میں شیعہ نے اسلام آباد میں جلسہ کیا, 12,000 شیعہ پورے ملک سے اکٹھا کیا, اور وہ 12,000 بھی ایسا تقریب کار نکلا کہ جا کر 78 پر دھرنا مار کر بیٹھ گئے. مار کر بیٹھ گئے یا نہیں بیٹھ. اور میرے پاس 2 جون کو 2,00,000 نوجوان تھا, میں نے تو کوئی دھرنا نہیں مارا.
میں دھرنا مارتا تو ان کو روشن دانوں سے بھی کوئی نکلنے نہ دیتا. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے نا بھائی. ہم تو پرامن ہیں,
سپاہی صحابہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. لیکن اگر تم مولانا عبد الصمد آزاد کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرو گے, اشار القاسمی کے قاتلوں کو کیفرے کے دار تک نہیں پہنچاؤ گے, مولانا حق نواز کے قاتلوں کی سزا کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاؤ گے, اور ہمارے کارکنوں پر اسی طرح تشدد جاری رکھو گے, ہمارے کارکنوں کو جیل میں ڈالتے رہو گے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرو گے, تو پھر وہ وقت قریب آ سکتا ہے کہ پاکستان میں سپاہی صحابہ بھی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی پالیسی اپنائیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم آخری کنارے پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا پھر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیوں, اسلام آباد کی کانفرنس ٹیم کو بڑی تکلیف ہے, کہتے ہیں جی ہمیں کافر کہا گیا, تمہیں کافر کہا گیا, تمہیں مجبوری کس چیز کی ہے؟ نواز شریف کہتا ہے مجھے حکومت کی مجبوری ہے, تم نے ان کو کافر کہا. میں نے کہا تمہیں حکومت کی مجبوری ہے, مجھے گنبد خضرا کی مجبوری ہے. تم اپنی مجبوری کو لے کر پھرو. سپاہی صحابہ امن چاہتی. میں ڈویژنل فیصل آباد کی انتظامیہ سے اور جنگ کی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ میں نے پورے ملک میں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کے نام ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ہر جگہ پر امن قائم رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے. ہم اسی پالیسی پر قائم. ٹھیک ہے یا نہیں؟ امن قائم رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم امن قائم رکھنے کے لیے حکومت کے ساتھ. لیکن اگر حکومت ہمارے کارکنوں پر تشدد کرے تو پھر یہ امن کا معاہدہ ختم ہو جائے گا, یہ امن کی بات ختم ہو جائے گی. معاہدہ ہم نے کوئی نہیں کیا, لیکن ہم پرامس کرتے ہیں کہ ہم امن رکھیں. دیکھیے امن تو یہ ہوا کہ ہم نے امن کی چٹھی جاری کی, ڈپٹی کمشنر نے ہمارا جھانگ میں داخلہ بند کر دیا. بہت اچھا. ڈی سی صاحب اگر تم چاہتے ہو کہ ضیاء الرحمان فاروقی اور آدم طارق جھانگ میں نہ آئیں تو ہم تمہاری یہ پابندی قبول کر لیں گے, لیکن پھر جھانگ تمہارے ذمے ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کوئی تازیہ اڑ جائے تمہارے ذمے ہوگا, کوئی گھوڑا اڑ جائے تمہارے ذمے ہوگا, کوئی دلدل بھاگ جائے تمہارے ذمے ہوگا. ٹھیک ہے؟ پھر کس کے ذمے ہوگا؟ لاؤ میں تمہاری پابندی پر دستخط کرتا ہوں, جھانگ تمہارے ذمے. ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا نہیں؟ میں پابندی قبول کرتا ہوں, بھیجو میرے پاس, میں دستخط کروں گا. تمہیں کیا پتا ہے امن کیسے رکھا جاتا ہے؟ امن ایسے رکھا جاتا ہے؟ تم نے کون سی بدمنی کی باتیں ہم میں دیکھی؟ میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں, سپاہی صحابہ تشدد نہیں چاہتا. ہم آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں, ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں. مجھے پچھلے دنوں چیف سیکرٹری نے کہا کہ تم بڑی سخت تقریریں کر رہے ہو. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی تم بڑے سخت مطالبات کر رہے ہو. میں نے کہا معاف کیجئے, مطالبہ کرنا ہی امن ہے, مطالبہ کرنا ہی امن ہے. جو لوگ امن نہیں رکھتے وہ مطالبے نہیں کرتے, وہ غریبان سے پکڑتے. اور تم ہمیں یہاں تک نہ لے جاؤ, تم ہمیں یہاں تک. میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ صحابہ کی ناموس کی جد و جہد کر رہی ہے. اور ایک بات حکومت کہتی ہے کہ راہ کے ایجنٹ پاکستان میں آ چکے ہیں. راہ کے ایجنٹ, یہ 13 آدمی جو لاہور میں شہید ہوئے, 6 آدمی شیخوپورہ میں شہید ہوئے. آپ کو معلومات کی بات بتاؤں کہ لاہور کے 13 آدمیوں کی ہلاکت پر پہلے پہلے سپاہی صحابہ کا نام بھی لوگوں نے لیا. انتظامیہ کی ایک ایجنسی نے کہا کہ یہ سپاہی صحابہ نے کرایا. میں نے کہا لعنت اللہ علی القاصدین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. ہمیں افسوس ہے, ہمیں دکھ ہے, حکمران اپنی نالائکیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم پر الزام لگاتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اتنا بڑا ظلم, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ چھریاں چلائی گئی, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, عورتوں پہ,
اور کہتے ہیں جی انڈیا کی شرارت ہے، تو انڈیا کی شرارت ہے تو ذمہ دار ہم ہیں یا تم ہو؟ بھائی صاحب کہتے ہیں اگر میں استعفیٰ دے دوں تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، تو تم کیا کہتے ہو کہ حوصلے ملک کے پست ہی رہیں، قوم کے حوصلے پست ہی رہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ حکمرانوں اگر اس ملک کا امن تباہ ہوتا ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلقوم پہ چھریاں چلتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار غلام حیدر وائی ہے، جام صادق ہے۔ جو حکومت ڈاکوؤں سے اپنا ڈپٹی کمشنر چھڑانے کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ دیتی ہے، وہ علماء کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ 2.5 کروڑ روپیہ، ایک وزیر کہتا ہے کہ زیادہ رقم نہیں دی گئی، دوسرا کہتا ہے بالکل نہیں دی، تیسرا کہتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حکومت ہے، اپنا ڈپٹی کمشنر رہا کرانے کے لیے 2.5 کروڑ ڈاکوؤں کو دیتے ہو، ان سے مذاکرات کرتے ہو، ان کو ہیلی کاپٹر دیتے ہو، ان کے کوٹھیوں میں ٹھہراتے ہو، تو تم علماء کا تحفظ کیسے کرو گے؟ اس ملک کے عوام کا تحفظ کیسے کرو؟ بابا اسحاق، بابا اسحاق بول، تیرے بولنے کا وقت آ گیا ہے نا، اور بابا جدو بولیا نا انہیں کفا نہیں پاڑنا۔ اے دیکھ میاں نواز شریف، توں دورے تو آنا تے ایئرپورٹ تو سیدھا جیل چ، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نگاہ، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ نواز شریف پچھلے حکمرانوں سے سبق سیکھو، ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے برا نہیں سوچتے، اس ملک کے امن کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وآخر الدعوانا